السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب 31 حسن اسلام المرئی، اسلام کی خوبی کا بیان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسلام کی خوبی کا بیان، یعنی ہم ایمان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب الایمان. تو چونکہ ایمان اور اسلام ایک ہی ساتھ ہیں، اسلام ہمارے ظاہری عمل کو شو کرتا ہے اور ایمان ہمارے اندرونی کیفیت کو شو کرتا ہے کہ اندرونی کیفیت ہماری ایمان سے مکمل ہوگی، تبھی ہم اسلام ظاہر کر سکیں گے. قال مالک، اخبرنی زید بن اسلم ان عطا بن یسار اخبره ان ابا سعید بن خدری اخبره انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسم اسلامه یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفها وکان بعد ذلك القصاص الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف وسیئۃ بمثلها الا ان يتجاوز اللہ عنها. امام مالک نے کہا، مجھ کو زید بن اسلم نے خبر دی، ان کو عطا بن یسار نے خبر دی، ان کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ فرماتے تھے، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، بس اچھی طرح مسلمان ہو، تو اللہ اس کا ہر ایک گناہ اتار دے گا جو وہ اسلام سے پہلے کر چکا تھا، اور اس کے بعد حساب شروع ہوگا. ایک نیکی کے بدل ویسی 10 نیکیاں 700 نیکیوں تک لکھی جائیں گی، اور برائی کے بدل ویسی ہی ایک برائی لکھی جائے گی، مگر جب اللہ اس کو معاف کر دے. سبحان اللہ. دوسری حدیث بھی ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں، پھر اس دونوں کا ہم ساتھ میں وضاحت کر لیں گے انشاءاللہ. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملھا تکتب له بعشر امثالھا الى 700 ضعف وکل سیئۃ یعملھا تکتب له بمثلھا. ہم سے بیان کیا اسحاق بن منصور نے، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو خبر دی معمر نے، انہوں نے حمام سے، یہ حمام بن منبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بہت ہی مشہور شاگرد تھے، یمن سے آئے تھے، بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی سرداروں میں سے تھے، اور انہوں نے اور ان کے بھائی نے اسلام قبول کیا، حدیث کی تعلیم حاصل کی، اور واپس جا کر اپنے شہر اور اپنے علاقے میں حدیث کو عام کیا، اور ان کا لکھا ہوا یعنی ابو ہریرہ کی تمام احادیث انہوں نے اصل میں لکھ لی تھی، اور وہ احادیث کا مجموعہ آج سے کچھ سال پہلے برلن کی ایک لائبریری سے ملا تھا، جس میں ان کی پوری احادیث جمع تھی جو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سیکھی تھی. تو یہ حمام بن منبہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی اچھی طرح مسلمان ہو، تو اس کے بعد جو نیکی کرے گا وہ 10 گنے سے 700 گنے تک لکھی جائے گی، اور جو برائی کرے گا وہ ویسی ہی ایک لکھی جائے گی. سبحان اللہ. اصل میں اس حدیث کو کتاب الایمان کے تحت لانے کا مقصد یہ ہے امام بخاری کا کہ ایمان کی وجہ سے کتنے فائدے ہیں اور ایمان کے کیا کیا فائدے ملتے ہیں، ایمان کس طرح سے ایک مسلمان کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے. کہ سب سے پہلی بات تو جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام کے پہلے کے یعنی زمانے جاہلیت کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی اب اس کا اعمال نامہ پوری طرح سے بلینک ہو جاتا ہے، پچھلے تمام گناہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. اب بالکل سمجھے وہ ایک سادے صفحے کی مانند ہے جس پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. اب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نیکیاں کرتا ہے تو ان نیکیوں کا بدلہ اس کو اس طرح سے دیا جاتا ہے، اس کے ایمان کی بدولت، چونکہ وہ ایمان والا ہو گیا ہے، مومن ہو گیا ہے، کلمہ گو ہے، تو اس کے اسلام کی اور ایمان کی بدولت اس کے ایک عمل کا بدلہ جو وہ نیک کام کرے گا تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ایمان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا فائدہ ہے ایمان کا، کہ ایمان کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ایک کے بدلے ایک نہیں ہیں، بلکہ ایک کے بدلے دس اور دس سے بڑھ کر اور مزید 700 تک ہو سکتی ہیں، 700 درجے زیادہ ایک نیکی کے. مثال کے طور پر آپ نے ایک ریال دیا یا ایک روپیہ دیا آپ نے کسی کو صدقہ اور خیرات میں، اور الحمدللہ ہم سب صاحب ایمان ہیں، تو آپ کا یہ ایک روپیہ اجر میں آپ کے خلوص نیت کی وجہ سے، آپ کے ایمان کی وجہ سے 700 تک لکھا جا سکتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ چھوٹی سی نیکی بھی اگر ہم کریں اور اس کو بہت زیادہ خیال رکھ کر کریں کہ خالص اللہ کے لیے، تو وہ نیکی آپ کی احد پہاڑ کے برابر بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس قدر نیکیوں کو بڑھایا گیا ہے صرف کس بنا پر؟ ایمان کی بنا پر، ایمان کی بدولت اور اخلاص سے نیت کی بدولت. وہ تو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ بغیر اخلاص کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو ایمان دراصل اعمال کو اللہ تعالیٰ کے پاس چڑھاتا ہے، جیسے کلمہ طیبہ ہے اور قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں. تو پاکیزہ کلمات کے ایکچولی انسان کی زبان سے نکلی ہوئی بات، ذکر اور اذکار، نیکی کی طرف بلانے والی بات. یعنی اگر آپ کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو فورس کیا یا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی صلاحیت دی کہ آپ نے کسی کو سمجھایا، وہ نماز کا پابند ہو گیا، اس نے سود لینا چھوڑ دیا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا وہ زکوٰۃ دینے والا بن گیا، اس نے غیبت کرنا چھوڑ دی، اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اس نے دھوکہ دینا چھوڑ دیا. اب اگر آپ کسی کو یہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور آپ کی وجہ سے وہ یہ نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے، یقین جانیے کہ آپ کو اس کا جو اجر وہ کما رہا ہے، یعنی سامنے والا، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا، اور نیکی کی طرف دعوت دینے کا اجر آپ کو مزید ملے گا. سبحان اللہ. تو ایک نیکی 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، رزاق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے. تو یہ اسلام کی کیا ہے اصل میں خوبی ہے، یہ حسن اسلام المرئی، اسلام کی خوبی کا بیان. تو اسلام انسان کو اس طرح سے فائدہ دیتا ہے کہ اس کا ایک عمل اسے کئی درجات کی بلندی عطا کر دیتا ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا کبھی ہم نے پھر نیکیوں میں پیچھے رہنا چاہیے؟ کوئی بھی نیکی کا موقع ملے ہمیں کبھی بھی اسے اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دینا چاہیے، بلکہ نیکیوں کی تلاش میں رہنا چاہیے ہمیں کہ کہاں سے ایسا موقع ملے جس کی بنا پر ہم کوئی نیکی کریں تاکہ اس کا اجر ہمیں ملتا رہے. اور اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو 700 گنا تک اس کا اجر مل سکتا ہے خلوص نیت کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد کتنی ایسی باتیں ہیں، کسی کو تکلیف میں اگر کوئی ہے تو اس کی تکلیف دور کر دینا، کسی کو راستہ پار کروا دینا اگر وہ نہیں کر سکتا ہے یا اسے نہیں معلوم ہے تو اسے راستہ دکھا دینا، کسی کو تکلیف سے باہر نکال دینا، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دینا، کوئی مشورے کا محتاج ہے اس کو اچھا مشورہ دے دینا، کوئی ایسا پرسن ہے جس کو ہو سکتا ہے اپنے معاملات میں خود صحیح سے اس کو ڈیل کرنا نہ آتا ہو، تھوڑا سا ہو سکتا ہے نادان ہو، بے وقوف ہو، اس کو صحیح بات بتا دینا کہ دیکھو تم یہ کرو گے تو یہ تمہارا نقصان ہوگا، لہٰذا تم ایسا نہیں بلکہ ایسا کرو، تو اس کا فائدہ کروا دینا، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، دو مسلمانوں کو آپس میں ملوا دینا، صلح کروا دینا، لوگوں کے جھگڑے سلجھا دینا، دو میاں بیوی میں اگر آپس میں کچھ انبن ہو گئی ہو تو ان کے اندر آپس میں صلح کروانا. بہرحال جو بھی کوئی نیکی کا ہم کو موقع ملتا ہے، کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنا، اس کی دوائیوں کا انتظام کر دینا اگر وہ محتاج ہے، کسی کی بعض وقت ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو کھانا کھلانا غریب کو اور کسی کو غریب کو کپڑے پہنانا، بس یہی سب سے بڑا نیکی کا کام ہے. لیکن یقین جانیے کہ کسی کی، چاہے وہ اسکول کی فیس ہو یا پھر کسی دینی تعلیم کی فیس ہو، وہ تعلیم کی فیس ادا کر دینا یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ کوئی نیکی چھوٹی نیکی نہیں ہوتی. آپ اگر اللہ کی راہ میں کسی کے لیے سواری پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کا اجر اتنا زیادہ بتایا گیا ہے، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں کسی گھوڑے کو پالتا ہے اس لیے کہ وہ جہاد پر جائے، اس گھوڑے کو جہاد میں استعمال کرے، اور کسی اور کے لیے بھی وہ سواری کا انتظام کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے، خاص جہاد کا لفظ نہیں آتا ہے اس میں حدیث میں، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کے باب میں، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ویسے ہی اجر عطا فرماتا ہے جیسے وہ خود جہاد میں شریک ہوا ہو یا ویسے اس نے خود اللہ کی راہ میں سواری استعمال کی ہو. اتنا زیادہ اجر ہے اللہ تعالی کی راہ میں سواری پرووائڈ کرنے کا. تو اب دیکھیں کہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ، بہت ساری خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، دینی تعلیم سیکھنا چاہتی ہیں، لیکن اخراجات اجازت نہیں دیتے، آمدنی اجازت نہیں دیتی کہ اس قدر جانے آنے میں پیسے خرچ کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، بھلے ہی لوگ فیس پے کر دیتے ہیں یا اگر کوئی کتاب وغیرہ ہے تو وہ خرید لیتے ہیں، لیکن آنے جانے کا خرچہ بہت مہنگا ہے آج کے دور میں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی ایک کسی کو سواری پرووائڈ کرتا ہے، یقین جانیے اس کا اجر وہ آخرت کے دن دیکھے گا۔ کیوں؟ ایمان کے ساتھ اگر ایک بھی نیکی ہے، وہ ایک نیکی آپ کو 700 گنا اجر تک پہنچا سکتی ہے۔ تو یہی اسلام کی اور ایمان کی خوبصورتی ہے اصل میں، اور خوبی ہے۔ تو جو بھی کوئی ایک نیکی کرے گا وہ 10 گنے سے 700 گنے تک لکھی جائے گی، اور جو برائی کرے گا وہ ویسی ایک لکھی جائے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے نیکیوں کو ملٹی پلائی کیا گیا ہے 1 سے 700 تک، اگر اللہ نہ کرے گناہوں کو یا برائی کو بھی اسی طرح سے 1 سے 700 تک ملٹی پلائی کیا جاتا تو ہمارا کیا حال ہوتا، آپ بتائیں۔ کتنا مہربان ہے نا ہمارا رب ہم پر، کتنا وہ ہم پر رحیم ہے، شفیق ہے، وہ ہماری کیئر کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اسے اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ ہمارا رب نہیں چاہتا کہ اس کے بندے بلا وجہ آگ میں جلیں، بلا وجہ وہ سزا بھگتے۔ وہ ہم سے سزاؤں کو ہٹانا چاہتا ہے، وہ تو اپنے رحمت کے خزانے ہم پر برسانا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی اپنی جھولی نہیں پھیلاتے، ہم ہی آگے بڑھ کر اللہ تعالی کے رحمت کے خزانے حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ایک نیکی کرے، ایک نیکی، اور دیکھیے کہ اس ایک نیکی کا کتنا اچھا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ نیکیوں کے بعد نیکی کرنے کی صلاحیت، یہی دراصل ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ ہمارا ایمان صحیح سلامت رہے، ہمارا ایمان بڑھتا رہے، اس کا لیول ہمیشہ بڑھتا رہے، تو اس کے لیے پھر نیکیوں پر مزید نیکیاں، کیونکہ یہ نیکیاں دراصل ایمان کی کیفیت کو مضبوط کرتی ہیں۔ جو ہمارا یقین ہوتا ہے وہ اور مزید گہرا اور مضبوط ہوتا جاتا ہے کہ ہاں میں یہ میرے رب کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے اس کا اجر ملنا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس لیے میں کر رہی ہوں۔ تو یہ جو یقین ہے، یہ جو ایمان کی پختگی ہے، یہ نیکی کر کے اور مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر انسان کو ایک کے بعد ایک نیکی کی توفیق ملتی چلی جاتی ہے۔ جتنے بھی بڑے اسکالرز گزرے ہیں، آپ دیکھیں ان کی زندگی، وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے اصل میں۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا ہے، تو دیکھنا کیا ہوگا ہم کو، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اگلے باب پر آئیے، باب 32، باب احب الدین الی اللہ عز و جل ادومہ۔ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ بہت پیاری حدیث ہے یہ۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال اخبرني ابي ان عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال من هذه؟ قالت فلانه تذكر من صلاتها، قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه۔ ہم سے بیان کے محمد بن مسلح نے کہا، ہم سے بیان کے یحییٰ نے، انہوں نے ہشام سے کہا، مجھ کو خبر دی میرے والد عروہ نے۔ یہ ہشام عروہ بن زبیر کے بیٹے تھے، یعنی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، وہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا فلاں فلاں عورت ہے، یعنی نام لے کر بتایا، اور اس عورت کی نماز کا حال بیان کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کام کرو جو ہمیشہ کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ تو ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل بہت پسند تھا جس کا کرنے والا اس کو ہمیشہ کرے۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے۔ اصل میں اس حدیث کو کیوں لایا گیا ہے ایمان کے تحت، کہ بعض اوقات انسان جوش و خروش میں آ کر کبھی بہت زیادہ ہی کچھ زیادہ عبادت کر لیتا ہے، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو نہیں، انسان کو اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے تو وہ کیا کرے، بہتر ہے کہ تھوڑا کرے لیکن مسلسل ہمیشہ کرتا رہے۔ یہ جو ادومہ ہے، دوام سے ہے، یعنی وہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، دین میں وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے۔ یعنی کہ چھوڑ پکڑ والا معاملہ. بعض اوقات تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ تہجد بھی نہیں چھوڑتی, اور بعض اوقات کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات اتنے نفل روزے رکھیں گے اتنے نفل روزے رکھیں گے, اور بعض اوقات جن روزوں کی اہمیت اور فضیلت آئی ہے انہیں نفل روزوں میں ہی وہ چھوڑ دیں گے, یا بعض اوقات فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں, فرض روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں, یا بعض اوقات کبھی دل نے چاہا تو اس قدر اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں گے, اتنا اپنا آپ لگا دیں گے, سب کچھ کھپا دیں گے, اور بعض اوقات تھک ہار کر اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں کہ پھر دوسروں پر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی نہیں کرنے دیتے اور خود بھی نہیں کرتے. تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور یہاں پر جو تذکرہ آیا ہے دوسری حدیث میں ہمیں ان خاتون کا نام بھی ملتا ہے, اور ایکچولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے یہ خاتون جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ فلاں خاتون ہے, اور وہ اس کی نماز کی تعریف کر رہی تھی کہ یہ خاتون اس قدر اور اتنی زیادہ اور ایسی نمازیں پڑھتی ہے. یعنی وہ ایکچولی عائشہ رضی اللہ عنہ تعریف کر رہی تھی اس خاتون کی کہ اللہ کے رسول معلوم آپ کو یہ عورت فلاں فلاں ہے, اور یہ تو اتنی نمازیں پڑھتی ہیں, اتنی لمبی نمازیں پڑھتی ہیں. تو تب اللہ کے رسول نے فرمایا, آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انسانی نفس کو پہچاننے والے تھے. یعنی اگر آپ کو انسانی نفس کا ماہر کہا جائے تو کوئی بھیجا نہ ہوگا, اور آپ جانتے تھے انسان کی کیفیت کو کہ انسان ہمیشہ نہیں کر سکتا کوئی بھی چیز. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تین لوگ آئے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف نماز پڑھیں گے رات بھر, کس نے کہا تھا ہم زندگی بھر روزے رکھیں گے, کس نے کہا تھا ہم کبھی عورت کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے نکاح نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا نہیں, کیونکہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. جو رہبانیت ہم دیکھتے ہیں تو رہبانیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ چھپے ہوئے گناہ. اس قدر یعنی پھر دین سے بیزاری لوگوں کے اندر پیدا ہوئی, اور پھر اندر ہی اندر جو گناہوں میں وہ لت پت ہوتے گئے کہ جو بڑے بڑے ان کے اسکالرز تھے وہی بڑے بڑے گناہ میں ملوث ہو گئے. تو جب فطرت سے دور بھاگیں گے, اپنے آپ پر اوور یا ایکسٹرا برڈن ڈالیں گے, تو یہی نتیجہ نکلے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پر کچھ لوگ تین مہینے کے روزے رکھتے ہیں ایک ساتھ. میں نے اپنے خود آنکھوں سے دیکھا ہے, ہمارے قریبی جاننے والے تین تین مہینے تک روزے رکھتے تھے ایک ساتھ, اور بیچ میں کبھی ایک روزہ نہیں چھوڑا انہوں نے. مسلسل تین مہینے تک روزے رکھتے تھے, اور پھر اس کی وجہ سے یقین جانے کہ پھر نہ ہسبینڈ خوش نہ گھر والے خوش, اور حالت دیکھو تو ایسی حالت, کیونکہ روزے میں انسان بہت تھک جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی کام جو کرنا ہے وہ ایسا کرو کہ جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے, جس سے ہمارے اطراف والے, ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ پریشان نہ ہوں, ہم اپنے فرائض صحیح سے ادا کرنے والے ہوں. اگر ہم آپ دیکھیں بہت زیادہ نفل پر دھیان دینے لگے, بعض وقت کچھ لوگ اس قدر کریزی ہو جاتے ہیں, اتنے شدت پسند ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہر حال میں ہم کو بس اشراق تو ہماری کبھی چھوٹے گی نہیں, اور فلاں 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 نماز دو تو ہماری کبھی چھوٹے گی نہیں, یہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں. اور بعض اوقات حالت اجازت نہیں دیتے ہیں, بعض اوقات اس سے زیادہ, یعنی اب ہسبینڈ آئے ہیں کھانے کے لیے اور آپ کہیں کہ میں تو لمبی لمبی نمازیں پڑھوں گی کیونکہ میں تو اپنی نماز میں کمپرومائز نہیں کر سکتی, مجھے تو فلاں فلاں نماز میں نے باندھ کر رکھا ہوا کہ اتنے بڑے بڑے سورے ہی پڑھوں گی. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ معاذ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے, انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. ایک صحابی تھے جو کہ مزدور پیشہ تھے, اور صبح صبح ان کو کام پر جانا پڑتا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, نماز میں سے نکلے اور الگ گئے, اپنی نماز پڑھی گھر چلے گئے. لوگوں نے آ کر ان سے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں شخص تو ایسا اور ایسا کرنے لگا. وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے ایسا کیا ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کہ ہم مزدور پیشہ لوگ ہیں, ہمیں صبح ہی صبح فجر سے چلے جانا ہوتا ہے, ہم سو نہیں سکتے, لمبا اگر جاگیں گے تو ہم صبح اپنے کام کاج نہیں نپٹا سکتے, تو اس لیے پھر میں نے اپنی نماز پڑھی, کیونکہ سورہ بقرہ اگر پڑھتے تو کتنی لمبی ہو جاتی نماز. تو اللہ کے رسول نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ناراض ہوئے کہ اے معاذ, کیا تو لوگوں کو دین سے متنفر کرنا چاہتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ہلکی نماز پڑھایا کرو, اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, جوان بھی ہوتے ہیں, مزدور پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو دن بھر کے تھکے ہارے آئے ہوتے ہیں, اتنی لمبی نماز پڑھاؤ گے تو تم تو ان کو قرآن سے, نماز سے, دین سے متنفر کر دو گے. تو ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے جس کی بنا پر انسان بیزار ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا بارہا ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کا روزہ بہت محبوب تھا, اور داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑ دیتے تھے, اور یہ بہت مشکل کام ہے ہم سے بھی ویسے دیکھا جائے تو. پاسبل نہیں ہے ہم سے بھی ہونا، لیکن یہ داؤد علیہ السلام کا معمول تھا ماشاءاللہ، اور اس کو پسندیدہ روزہ کہا گیا ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا ہے. لیکن آپ سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. پھر یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ آپ چاند کی جو تاریخیں تھیں 13, 14, 15 اس کے 3 دن کے مسلسل روزے رکھتے تھے، ایام 20 کہتے ہیں اسے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. پھر رات میں نماز میں آپ کیا کرتے تھے، سوتے بھی تھے، اول رات کو آپ سو جاتے تھے، پھر آخر رات میں کبھی اٹھتے تھے. کبھی آپ ایسا کرتے تھے کہ اول رات میں اٹھ جاتے تھے، آخر رات میں آپ سوتے تھے. کبھی آپ ایسا بھی کرتے کہ اٹھ کر 2 رکعت پڑھی پھر سو گئے، پھر اٹھ کر 2 رکعت پڑھی پھر سو گئے، ایسا بھی آپ نے کیا. سبحان اللہ کتنی آسانی ہے نا دیکھیں آپ ہمارے لیے. اور پھر تہجد ہے وہ نفل نماز فرض نہیں ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو اس قدر ایسا بنا لیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ فیملی ہے جن کی ہسبینڈ ہے، بچے ہیں، صبح اٹھ کر بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، اسکول بھیجنا ہوتا ہے، ہسبینڈ ہے ساتھ میں، اگر آپ مسلسل نفل نمازوں ہی میں لگے رہ گئے تو آپ ہسبینڈ کے اور بچوں کے حقوق کب پورے کریں گے آپ بتائیں. اس لیے تھوڑا عمل کرو لیکن ہمیشہ کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر وہ روزانہ نماز کے لیے جاگتا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد سے کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی. اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایسے تھے کہ یہ بہت ہی بیلنس لائف گزارتے تھے. ان کو اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے تھے، ایگزیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرتے تھے، اپنی فیملی کا بھی حق ادا کرتے تھے، ان کے گھر والے بھی ان سے خوش تھے، اور حد سے زیادہ انفاق کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ مزید ان کی دولت میں اور اضافہ ہی کرتا چلا جاتا تھا. تو وہی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے جو کہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے. تو ہم بھی کیا کریں کہ کوئی بھی نیکی کا کام اگر کرنا ہے تو ہم کیا کریں، تھوڑا کریں لیکن ہمیشہ کریں. ویسے بھی آپ دیکھنے کے اگر انسان بہت زیادہ یعنی کوئی چیز میں اگر وہ اوور ہو جاتا ہے تو لازمی اس کا نتیجہ نقصان ہی ہوتا ہے. اوور ایٹنگ آپ دیکھ لیں، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہی سونے کی عادت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے. نقصان کس کا ہوتا ہے، انسان کا اپنا خود کا ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز تھوڑی تھوڑی کریں گے تو اس میں فائدہ ہی ہے انسان کا تاکہ ہمیشہ کر سکے. باب زیادہ تر ایمان و نقصان ہی، ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا بیان. وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدا ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقال الیوم اکملت لکم دینکم فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ. اور اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی، اور سورہ مدثر میں فرمایا ایمانداروں کا ایمان اور بڑھے، اور سورہ مائدہ میں فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اور قاعدہ ہے پورے میں سے کوئی کچھ چھوڑ دے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، یعنی نامکمل ناقص، یعنی کمال یعنی مکمل ہونے کو کہتے ہیں اور اس میں سے تھوڑا رہ جائے تو وہ ناقص ہوتا ہے. تو ایکچولی یہاں پر اس باب میں بتایا گیا ہے کہ ابھی تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی پیغمبر بھیجے اور جو دین آیا تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی تھی، یعنی اس بات سے ہی پتہ چلتا ہے. یعنی انہوں نے یہاں پر بطور دلیل کے یہ بات لائے ہیں امام بخاری کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا. تو دین کامل اب ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ جو شریعت لائے اس پر. اس سے پہلے کیا تھا، مطلب اس میں کچھ کمی تھی. کامل کا لفظ لانے سے ہی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ فہو و ناقصن، کہ اس کا مطلب ہے پہلے وہ ناقص تھا، کچھ کمی تھی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر دور کے لیے الگ الگ رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں تبلیغ کرتے رہے. ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ پوری دنیا کے لیے کوئی ایک رسول بھیجا گیا ہو، قیامت تک کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہو. تو اب ظاہر سی بات ہے جب قیامت تک کے لیے اب ایک ہی رسول بھیجا جانا تھا تب اس کے ساتھ اس کو دین مکمل کرنا ضروری تھا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب کیا کر دیا، دین کو مکمل کر دیا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ عمر کیوں رو رہے ہو، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کمال کے بعد پھر کیا ہے، زوال، یعنی عروج کے بعد زوال دیکھنے میں آیا ہے. اور یہ بات اللہ کے رسول نے بھی اس پر ایگری کیا تھا کہ یعنی اسلام تو اپنے عروج پر اپنے کمال پر پہنچ گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں کوئی کمی نہیں رکھی، وہ مکمل ہو گیا. لیکن
ظاہر سی بات ہے کہ کمال کے بعد کچھ نہ کچھ اس میں کمی تو ہوتی ہے، یعنی انسان خود اپنے طور پر اس میں کمی کرتا ہے. جیسے ہم خود دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا دور، خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد پھر چاہے جیسی بھی خلافت رہی ہو، وہ ساری خلافت بہرحال آج کے دور سے تو بہتری تھی نا. کیا ہوا کہ عروج پر تھا اسلام، کمال تک پہنچا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی بدولت کیا ہوا، وہ دھیرے دھیرے اجنبی غریب بنتا چلا گیا، اپنے ہی لوگوں میں اجنبی بن گیا اسلام. آج آپ خود دیکھیں کہ آج ہمارے خود کے مسلمانوں کو صحیح دین معلوم نہیں ہے، صحیح دین کی بات نہیں معلوم، حلال حرام نہیں معلوم. کتنے دکھ کی بات ہے نا. تو پھر یہاں پر اس حدیث کو لانے کا مطلب اور اس کے لیے بطور دلیل پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین تو مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، لیکن ایمان کیا ہوتا رہتا ہے؟ انسان کا ایمان کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ایمان کی کمی کے بدولت ہی پھر کیا ہوتا ہے، اس کا خود کا، انسان کا خود کا پھر وہ عمل لیس ہوتا چلا جاتا ہے نیک عمل میں وہ، اور پھر وہ اس کے دین میں کمی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے تو اپنی طرف سے پورا دین مکمل کر دیا، پوری چیزیں نازل فرما دی، ہر چیز ہمیں معلوم ہو گئی، حلال اور حرام بتا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا. اب انسان اگر اس میں کچھ کمی کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا خود کا نقصان ہے. تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اور ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ سے پھر انسان کے اعمال اور اس کا اجر و ثواب بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے. کیونکہ ایمان بڑھے گا تو نیک اعمال بڑھیں گے، اگر ایمان گھٹے گا تو نیکیاں کم ہوں گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم جس ذلت کی زندگی سے دوچار ہیں مسلمان، تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ ہمارے ایمان کے لیول کی وجہ سے، ہمارا ایمان گھٹ گیا ہے، ہمارے ایمان میں کمی آ گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو جب اگر ہم مغلوب ہیں تو مطلب ہمارے اندر ایمان کم ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہمارے ایمان کا. اور نقصان کا مطلب یہاں پر ایکچولی کمی ہے. ہم لوگ اردو میں نقصان کچھ اور معنوں میں لیتے ہیں، لیکن یہاں پر نقصان کا مطلب ہے کمی. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبه وزن شعیرۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبه وزن برۃ من ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من خير قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتاده حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من الايمان ما كان من خير. ہم سے بیان کیا مسلم بن ابراہیم نے کہا، ہم سے بیان کیا ہشام نے کہا، ہم سے بیان کیا قتادہ نے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ نے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو برابر بھلائی یعنی ایمان ہو، ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں برابر بھلائی ہو، وہ ایک نہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرے یعنی چونٹی برابر بھلائی ہو، وہ ایک نہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا. امام بخاری نے کہا ابان نے اس حدیث کو روایت کیا، یوں کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں من خیر کی جگہ من ایمان کہا ہے. یعنی خیر ایکچولی دیکھا جائے تو ایمان ہے، تو ایک حدیث میں خیر کا لفظ آیا ہے اور ایک حدیث میں ایمان کا لفظ آیا ہے. تو خیر کو ایمان سے تشبیہ دی گئی ہے، یا ایمان کو خیر کو ایمان کی جگہ لایا گیا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اصل میں بتانا مقصود یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا. اب اگر جس کے اندر ایمان ہے چاہے وہ ذرا سا ہو، تو آخر کار اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا. اب دیکھ رہے تو گیہوں اور ذرہ دو یہاں پر اور مثالیں دی گئی ہیں. گیہوں بڑا ہوتا ہے اور ذرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، چونٹی کے برابر کے بلکہ اس سے بھی چھوٹا ذرہ. جیسے آپ کو یاد ہوگا تفسیر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عرب کے لوگ ذرہ ایکچولی اس کو کہتے تھے، جوں کے انڈے کو جو بہت ہی باریک ہوتا ہے، بہت مشکل سے دکھائی دیتا ہے. تو اس کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور جہنم سے نکال لیں گے. اس سے دیکھیں ایمان کے فائدے پتہ چلتے ہیں. اور ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے، یعنی ایک انسان کا ایمان کا لیول کبھی بہت ہائی ہوتا ہے، کبھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ ٹھیک ہے، ایمان کا لیول کم ہو یا زیادہ ہو، اب اگر کم ہو گیا ایمان کا لیول، اس کے ایمان میں کمی واقع ہو گئی ہے، تو اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ ایمان کی کمی کی وجہ سے اس نے کیا کیا ہوگا، وہ گناہوں میں ملوث رہا ہوگا، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، تو چونکہ گناہوں کی وجہ سے وہ جائے گا تو صحیح جہنم میں، لیکن اس کے اس چھوٹے سے ایمان کی بدولت اس کو آخر کار جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور پھر وہ ایمان کتنا ہو، چاہے وہ گیہوں برابر ہو، گیہوں کے دانے کے برابر، یا پھر ایک ذرے کے برابر ہو، تو اتنا بھی اگر ایمان ہے تو فائدہ دے گا، لیکن اگر ایمان ہی نہ ہو تو فائدہ ہوگا نہیں نا۔ تو وہی والی بات ہے کہ ایمان بہرحال فائدہ دیتا ہے اور اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ حدثنا الحسن بن صباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو الاميس اخبرنا قيس بن مسلم ان طارق بن شهاب ان عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال اي آية قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم هو قائم بعرفة يوم جمعة۔ ہم سے بیان کیا حسن بن صباح نے، انہوں نے جعفر بن عون سے سنا، کہا ہم سے بیان کیا ابو الاميس نے، کہا ہم کو خبر دی قیس بن مسلم نے، انہوں نے طارق بن شہاب سے اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے۔ ایک یہودی ان سے کہنے لگا اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہود لوگوں پر اترتی تو ہم اس دن کو جس دن وہ آیت اترتی عید کا دن ٹھہرا لیتے، یعنی خوشی کا دن۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا یہ آیت سورہ مائدہ کی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کیا اور اپنا احسان تم پر تمام کر دیا اور اسلام کا دین تمہارے لیے پسند کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اس دن کو جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جس میں یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، یہ آیت آپ پر جمعہ کے دن اتری جب آپ عرفات میں کھڑے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اتنی بہترین آیت ہے کیونکہ اس کے اندر دین کے تکمیل کی بات کی گئی ہے، اور اس سے پہلے ابھی تک، مطلب امام بخاری کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تک جتنے بھی انبیاء آئے تب تک دین مطلب مکمل نہیں تھا، اس میں کچھ نہ کچھ کمی تھی ضرور، شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل فرما دی، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور ایمان کی کمی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور وہی چیز اس کو پھر دوزخ کی طرف لے جائے گی، لیکن چونکہ اس کے اندر ایمان تھا تو آخرکار اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، اب چاہے وہ گیہوں کے دانے کے برابر ہو یا ذرے کے برابر ہو۔ تو دل کے اندر ایمان کے مختلف لیولز ہوتے ہیں، ایک شخص 70% مسلمان ہو سکتا ہے، ایک شخص 80% ہو سکتا ہے، ایک شخص 10% ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کامل کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، لیکن انسان کا خود کا عمل گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس کا خود کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، کوئی نیکی ہلکی نہیں ہوتی، کوئی گناہ ہلکا نہیں ہوتا، ہر نیکی اپنی جگہ ایک مسلم حیثیت رکھتی ہے، اس سے اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہر بدی ہر گناہ کا کام اپنے اندر ایک مسلم حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کا کچھ نہ کچھ وزن ہے، اور اس کا اثر لازماً انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، گناہ کا اثر، اور اس کی آخرت کی زندگی پر بھی ہوگا۔ برائی کرنے والا مومن ہو سکتا ہے، ایمان میں نقص تو ہو سکتا ہے، جیسے چور چوری کی وجہ سے کافر نہیں ہو جاتا، جیسے آپ ایک سفید کپڑے کی مثال لیں کہ سفید کپڑا ہے، اب سفید کپڑے پہ کوئی نہ کوئی داغ تو لگ جائے گا، لیکن اگر آپ اسے دھو لیتے ہیں تو وہ دوبارہ وائٹ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اسے نہیں دھوتے ہیں تو وہ میل برقرار رہے گا، باقی رہے گا۔ تو اسی طرح سے گناہ، اگر انسان سے خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرے، اس کو فوراً دھو لے، وہ توبہ کر لے، وہ معافی مانگ لیتا ہے کہ اس کے ایمان میں کمی نہ ہو، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، تو یہ اس کے دین میں کمی رہ گئی، اس کے ایمان میں کمی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا دین مکمل کر دیا، اور یہ آیت دراصل اتنی بہترین آیت ہے کہ دین کو کامل کر دیا۔ اس پر یہود نے کہا تھا کہ ہم تو اس دن کو عید منا لیتے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا وہ دن بھی عید سے بڑھ کر ہی تھا، اور کون سا دن تھا؟ وہ عرفے کا دن تھا. اور عرفہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دن کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے. حج کا دن تھا, جمعہ کا دن تھا, جمعہ کا دن بہت بابرکت دن ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیتا ہے, پھر اللہ کے رسول کو مان لیتا ہے, اور اس کے بعد وہ تمام آپ کے بتائے ہوئے نیک کاموں پر عمل کرتا ہے, تو اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے اور وہ دوزخ کی آگ سے دور ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اپنے ایمان کو گناہوں سے آلودہ کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی حجت تمام کر دی, اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا. ابھی انسان کے اپنے خود کے ہاتھوں کی کمائی ہے. جیسے کہ معاذ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, سواری پر جا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ یا معاذ رضی اللہ عنہ, جب کہ لبیک یا رسول اللہ وصادیک, آپ نے تین بار سنا کہ اے معاذ. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ لبیک یا رسول اللہ وصادیک. تو آپ نے فرمایا جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو اس پر اللہ دوزخ کو ضرور حرام کر دے گا. تو معاذ رضی اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اس فرمان کی لوگوں کو اطلاع نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, ابھی نہیں, اگر ان کو صرف اس بات کو بتا دیا جائے تو وہ اسی پر اکتفا کر لیں گے اور عمل نہیں کریں گے. پھر معاذ رضی اللہ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا, تو اس ڈر کی بنا پر کہ میں اپنے پاس کوئی اللہ کے رسول کی کوئی ایسی بات نہ چھپا بیٹھوں اور میرا انتقال ہو جائے اور مجھ سے قیامت کے دن پوچھ ہو جائے, تو اس لیے انہوں نے اس ڈر سے یہ حدیث بیان کر دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, گناہ انسان کے ایمان میں کمی کرواتے ہیں. اور اگر کوئی اتنی بھی گواہی دے دے کہ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول, نے کلمہ پڑھ لے اگر کوئی, تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی. لیکن کب؟ اس کی گناہوں کی سزا ملنے کے بعد اس کو پھر دوزخ سے نکالا جائے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اور امام بخاری یہ والی حدیث کو, یعنی حدیث نمبر 43 کو اس لیے یہاں لائے ہیں کہ یہود نے کہا کہ تمہارے دین کو کامل کر دیا گیا, تو تمہارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہونی چاہیے, کیونکہ ہم تو اس کو عید کی طرح مناتے. تو خوشیاں کون سی؟ دین کے کامل ہونے پر کیسے خوشیاں منائی جائیں؟ کیا جشن منایا جائے, پھولوں کے ہار پہنائے جائے؟ نہیں, بلکہ اس پر عمل کیا جائے. تو امام بخاری اس حدیث کو یہاں لائے ہیں, فَإِذَا تَرَكَ شَيْءٍ كَمَالُ فَهُوَ نَاقِصٌ, کہ کسی بھی چیز کا جو کمال ہے تو بعد میں پھر اس میں نقص کمی آنا شروع ہوتی ہے. جب انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے لگتا ہے نا, تو یقین جانے کہ وہیں سے اس کا زوال شروع ہوتا ہے. جیسے ابلیس نے اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں تو فرشتوں کے ہمسر ہو گیا ہوں اپنی عبادت کی بنا پر. اور پھر اس نے کہا کہ یہ انسان جو کہ مٹی سے بنایا گیا ہے, یہ میرے سے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے اسے سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں. تکبر کیا نا اس نے, وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا تھا. تکبر تو کسی کو زیبہ نہیں ہے. تو کبھی بھی اپنے ایمان یا اپنے نیک اعمال پر ہمیں اکتفا, یعنی ہمیں اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ بس ہمارے نیک اعمال ہم کو بچا لیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت سے ہم لوگ جنت میں جائیں گے. تو ہر کمال کے بعد زوال ہے, لیکن انسان کیا کرے, اپنے آپ کو روکے رکھے, اپنی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ سے سنبھال کر اور کس کر رکھے, اسے آزاد نہ ہونے دے کہ مطلب میں بہت اچھا ہوں, میں بہت پرفیکٹ ہوں, بلکہ ہمیشہ اپنی خامیوں پر نظر رکھے. اور اس جب وہ خامیوں پر نظر رکھے گا تو پھر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا, لیکن اگر وہ خامیوں کو چھوڑ دے گا اور صرف اپنی خوبیوں پر نظر رکھے گا تو پھر وہیں سے اس کے اندر ایمان میں کمی آتی آنی شروع ہو جائے گی. تو یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں اور اس بات کو اس لیے لائے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ رب اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں نے آج دین مکمل کر دیا, یعنی آج سے پہلے جتنے دین آئے سب ناقص تھے, کامل یعنی کمال. یہ بات پائی جاتی ہے کہ پہلے تمام دین نامکمل تھے. تکمیل سے مراد اس دین کی تکمیل جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا, اور اب یہ دین ابدی دین ہے. حلال اور حرام کو مکمل کر دیا گیا, اس کے بعد حلال اور حرام کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں بدل سکتا یا بدلا جائے گا. زندگی کی لمٹس کا تعین کر دیا گیا, اس کے بعد اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اور اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ تمہارے دشمن کے معاملے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہو گیا, اور تمہارے دین تمہارے دشمنوں پر تم کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا. جیسے کہ مکہ فتح ہوا, آس پاس کے پورے علاقے مسلمان ہو گئے, یہ ساری چیزیں بھی ہوئی. پھر زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کی وضاحت کر دی گئی، مقاصد بتا دیے گئے، اغراض بتا دیے گئے. اتمام نعمت سے مراد شریعت ہے، یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تمام کر دی اور اپنی نعمت پوری کر دی، مطلب شریعت مکمل کر دی. 23 برس کی مدت میں وہ دین مکمل ہوا، شریعت میں کوئی کمی نہیں. یہ شریعت ہر دور کے لیے ہے، قیامت تک زندگی نشو نما پا سکتی ہے اس شریعت کے ساتھ. حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، عرفہ کا دن تھا، اور اس حج سے لوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، اور وہ کس قدر فہم و فراست والے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ اب یہ جب آیت نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول کا اب آخری وقت آ گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے والے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل چلاؤ کا وقت آ گیا اور کمال کے بعد نقصان کے احتمال کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ عنہ نے کی اور رونے لگے کہ اللہ کے رسول، کمال کے بعد نقصان کا احتمال ہے، اس کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا عمر. تو ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ مکمل دین کو سیکھیں، سمجھیں، دوسروں تک پہنچائیں. کمال کا راستہ جو دین ہمارے رب نے ہمیں بتایا، جو وحی کے ذریعے سے ہم کو پہنچایا گیا، اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت اس لیے دی گئی کہ یہی علم تھا، وہ وحی کا علم. انسانوں کو کس بنا پر فضیلت دی گئی فرشتوں پر یا تمام دوسری مخلوقات پر؟ یہ وحی کے علم کی وجہ سے. تو لہٰذا ہم کو اس کا احترام کرنا چاہیے، دین کی مکمل ہم پابندی کریں، اپنے طور سے اس میں کچھ کمی بیشی نہ کریں. یہ نہ کہے کہ اچھا یہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے اور یہ خدا نخواستہ 1400 سال پرانا ہے. یہ سب چیزیں دراصل شیطان کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین مکمل کر دی اور ہم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور نعمت پوری کرنے سے مراد دراصل شریعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے آئیے باب نمبر 34، باب الزکاۃ من الاسلام وقوله تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. زکاۃ دینا اسلام میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں فرمایا، حالانکہ ان کافروں کو یہی حکم دیا گیا کہ خالص اللہ کی بندگی کی نیت سے ایک طرف کے ہو کر اس کو پوجے اور نماز کو ٹھیک کریں اور زکات دیں، اور یہی پکا دین ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك بن انس عن امه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الراس نسمع دبي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر لا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. زكاة دینا اسلام میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں فرمایا، حالانکہ ان کافروں کو یہی حکم دیا گیا کہ خالص اللہ کی بندگی کریں اور اسی کے لیے یکسو ہو جائیں اور اسی کی عبادت کریں اور نماز کو قائم کریں، زکاۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے. ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے اپنے چچا ابو سہیل بن مالک سے، انہوں نے اپنے والد مالک بن ابی عامر سے، انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ سے. وہ کہتے تھے نجد والوں میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سر پریشان، یعنی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. ہم بھی اس کی آواز سنتے تھے، یعنی دھیمی دھیمی آواز سنتے تھے، اور اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا. جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کو پوچھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے. اس نے کہا بس، کہ اس کے سوا تو کوئی اور نماز مجھ پر فرض نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفل پڑھو تو اور بات ہے، یعنی اپنے دل کی خوشی سے کچھ ایکسٹرا نماز پڑھو. آپ سے اس نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا. اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفل روزے رکھو تو اور بات ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زکات کا بیان کیا. وہ کہنے لگا بس اور تو کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ نفرت صدقہ دے دو تو اور بات ہے. اور یہ روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا, یوں کہتا جاتا تھا قسم اللہ کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص آتا ہے اور اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے تو اللہ کے رسول اس کو تمام فرائض بتا دیے جو فرض تھے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا یہی ادا کرنا ہے یا اس سے زیادہ کرنا ہے. تو اللہ کے رسول نے ہر بار یہ بات بتائی کہ اللہ یہ کہ تم نفل یعنی اپنے دل کی خوشی سے اگر تم کچھ کرتے ہو تو کرو. تو اس نے وہ سنتا گیا اور کہا کہ میں اس اتنا ہی کروں گا, اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ صحیح اس پر عمل کر لیتا ہے تو مطلب وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا, مطلب اس نے جنت پا لی, اللہ کی رضا مندی پا لی. تو اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو باتیں ہمارے دین میں ہم کو بتا دی گئی ہیں ہمیں اتنا ہی عمل کرنا ہے, نہ اس میں بڑھانا ہے اور نہ گھٹانا ہے. تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے. اور اتنا عمل کرنے سے بھی ایک شخص مومن ہو سکتا ہے, وہ ایمان والا ہو سکتا ہے. پھر جنازے کے ساتھ جانا یہ بھی ایمان میں داخل ہے. باب اتباع الجنائز من الایمان. حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراتين كل قيرات مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع من الاجر بقيراط. تابعه عثمان المعزن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. جنازے کے ساتھ جانا ایمان میں داخل ہے. ہم سے احمد بن عبداللہ بن علی منجوفی نے بیان کیا, کہا انہوں نے حسن بصری اور محمد بن سیرین سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو دو قیرات ثواب لے کر لوٹے گا, ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ. اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ ایک قیرات ثواب لے کر لوٹے گا. روح کے ساتھ اس حدیث کو عثمان معزن نے بھی روایت کیا. کہا ہم سے عوف نے بیان کیا, انہوں نے محمد بن سیرین سے سنا, انہوں نے ابو ہریرہ سے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگلی حدیث کی طرح یعنی یہ حدیث کو اور دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے روایت کیا ہے اور یہ والی روایت بھی ہمارے سامنے ہے. تو اس میں کیا بتایا گیا کہ ایمان کی علامت کیا ہے, کیونکہ ایمان و احتسابن کا لفظ آیا ہے. اسی لیے اس حدیث کو کتاب الایمان کے تحت لائے ہیں امام بخاری کہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا یہ بھی ایمان کی علامت ہے. اور اگر کوئی وہاں پر مسلمان کے جنازے میں ساتھ میں جاتا ہے اور وہ دفن کرنے تک رہتا ہے, یعنی نماز جنازہ پڑھی پھر دفن کیا, اس کے بعد اگر لوٹا تو اس کو دو قیرات ثواب ملے گا. اور یہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دو قیرات کیا تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے, یعنی اتنا اجر ملے گا. سوچے ذرا کہ صرف اپنے کسی مسلمان بھائی کے نماز جنازہ میں جانا اور دفن تک وہاں پر ٹھہرے رہنا تو دو احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر مل گیا. معمولی اتنا بڑا اجر کمانا. لیکن یہاں پر ایک بات آئی ہے, ایمانا و احتسابن, ٹھیک ہے نا. من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابن. احتساب کیا ہے؟ صرف یہ نیت ہو کہ ہم ایک مسلمان بھائی کو دفن کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں تاکہ نماز جنازہ پڑھ سکے, اس کی مغفرت کی دعا کر سکے, تاکہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ہماری مغفرت فرمائے. اگر یہ نیت سے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں پر زیادہ تر جنازے کے ساتھ کس نیت سے جایا جاتا ہے؟ فلاں کیا کہیں گے, رشتہ داری کا معاملہ ہے, اگر ہم نہیں گئے تو وہ بھی ہمارے یہاں کے موتوں میں شامل ہونا پسند نہیں کریں گے. تو ہم لوگوں کے ڈر سے جاتے ہیں, لوگوں کے خیال سے جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, رشتہ داری نبھانا ہے اور پڑوس کی رواداری کو نبھانا ہے یا اسی طرح کی, اور کوئی نہ کوئی فورس کے تحت جاتے ہیں. یعنی خود سے دل میں خواہش نہیں ہوتی ان کی کہ جا کر اپنے ایک مسلمان بھائی کی مغفرت کی دعا کریں اور اس کے دفن کرنے تک وہاں شریک رہیں, کیونکہ کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایکسٹرا دعا کرنے والے ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے مغفرت کی, کیونکہ نماز جنازہ ایکچولی ہے کیا, وہ تو دعا ہے مغفرت کی. کیونکہ اس میں نہ سجدہ ہے نہ رکوع ہے، آپ صرف کھڑے رہ کر مغفرت کی دعا پڑھتے ہیں. تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کے آخرت کے جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ آسان کر دیے جائیں، اس کے آگے کے مراحل آسان کر دیے جائیں. تو خالص ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو دو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ہے. اور اگر کسی کو جلدی ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کو جلدی واپس لوٹنا ہے، اگر اس نے جنازے کی نماز ہی پڑھ لی اور دفن ہونے تک نہیں رہا، تب بھی اس کو ایک احد کے پہاڑ کے برابر الحمدللہ اجر ملے گا. تو کتنا دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے لیے اجر رکھ دیا گیا ہے، لیکن پھر وہی والی بات آتی ہے کہ ہم ایمان اور احتساب کی نیت سے جائیں، نہ کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے یا فلاں فلاں نہیں آئے تھے، تو لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے شریک ہو گئے جنازے میں. نہیں، اسی وقت اپنی نیت کو چیک کر لیں، اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھیں اور اپنے دل میں خیال پیدا کریں، نیت کو ریوائز کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے خاطر جا رہا ہوں تاکہ مجھے احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر ملے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.